الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وقال تعالى في مقام آخر وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حنين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين محترم حاضرین جمعہ ذوالحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم اور آپ اسلام کا دوسرا تہوار عید الاضحیٰ منائیں گے اس وقت جو ایام چل رہے ہیں جو دن چل رہے ہیں ذوالحجہ کا پہلا عشرہ یہ بڑی فضیلت کا اور بڑے مقام کا حامل ہے ذوالحجہ کی یہ شروعات کی جو 10 تاریخ ہیں 10 دن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی والفجر وليال عشر قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی 10 راتوں سے مراد یہی ذوالحجہ کی 10 رات یہ جو 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک قربانی والے دن تک کے جو ایام ہیں ان کو ہم لوگ جتنا ہلکے میں لیتے ہیں یہ اتنے معمولی ایام ہیں نہیں ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک عمل کسی بھی طریقے کا نیک عمل نماز روزہ صدقہ تسبیح تکبیر تحمید تمام چیزیں اس میں آئیں ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے, اور امام ابو داؤد, امام ترمذی, امام احمد اور اسی سے ملتی جلتی حدیث امام بخاری بھی لائے ہیں. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر, ان 10 دنوں کے اندر جو بھی نیک عمل کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نیک عمل کے مقابلے میں کوئی عمل پسند نہیں, اتنا پسند نہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ, اے اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے, جہاد ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے جس میں انسان ذہنی طور پر, جسمانی طور پر قربانیاں دیتا ہے, تو صحابہ کا سوال بڑا معقول تھا کہ اے اللہ کے رسول اگر ان 10 دنوں کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ان 10 دنوں کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر نیکی سے زیادہ پسند ہے, تو کیا جہاد کی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کے ان 10 دنوں کی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد, ہاں عام دنوں میں اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو اس سے بھی زیادہ افضل اور بہتر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے ان 10 دنوں کے لیے. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء, ہاں اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد میں گیا اور واپس کچھ لے کر نہیں لوٹا, جان بھی قربان کر دی, مال بھی قربان کر دی, تو ایسے آدمی کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند. اب آپ غور کیجئے, رمضان کا مہینہ آتا ہے تو چلو کچھ حد تک ہم اس کو نبھاتے ہیں, لیکن اس عشرے کو ہم کیسے گزارتے ہیں؟ ذی‌الحجہ کا پہلا عشرہ عموماً لوگ بقرعید کے جانور خریدنے میں گزارتے ہیں, اپنے کاروباری مصروفیات میں گزارتے ہیں, جبکہ یہ ذی‌الحجہ کا پہلا عشرہ علی الاطلاق سال کا سب سے بہتر دن ہے. میں بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, اگرچہ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذی‌الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے, اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کے درمیان تثبیت یہ دی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ افضل ہیں کیونکہ اس میں شب قدر ہے, اور یہ جو 10 دن ہیں ان کے دن زیادہ افضل ہیں کیونکہ اس میں عرفہ کا دن ہے, اس میں یوم النہر ہے, قربانی کا دن ہے, جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سال کا سب سے بڑا دن ہے یوم النہر, قربانی کا دن, سب سے افضل دن. اور آپ غور کیجئے کہ ان 10 دنوں میں جتنی نیکیاں اکٹھا ہوتی ہیں سال کے کسی اور دن میں اکٹھا نہیں. حج کب ہو رہا ہے؟ انہی 10 دنوں میں. عرفات میں قیام کب ہو رہا ہے؟ انہی 10 دنوں میں. قربانی کب ہو رہی ہے؟ انہی 10 دنوں میں. مینا میں جمرات کو کنکری کب ماری جا رہی ہے؟ انہی 10 دنوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر اور تسبیح سب سے زیادہ کس دن میں بیان کی جا رہی ہے؟ انہیں 10 دنوں میں. تو ہمیں اور آپ کو ان 10 دنوں کی قدر کرنی چاہیے. اور میں ایک بات اور بتا دوں, تکبیر, اللہ اکبر اللہ اکبر کے جو کلمات ہم بولتے ہیں, تکبیر کے یہ کلمات, بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک اس کو پڑھنا چاہیے, اگرچہ بعض صحابہ کے آثار ملتے ہیں لیکن سندن وہ صحیح نہیں ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں یہ نقل کیا ہے کہ یہ دونوں ذی‌الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی بازار میں نکل کے تکبیر کہا کرتے ہیں, اور کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ تکبیر کے ان کلمات کو نماز کے بعد ہی پڑھا جائے اور ٹائم نہ پڑھا جائے, عام بات کہی گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پورا عشرہ تکبیر کا ہے, اللہ کی حمد و ثنا کا ہے, اللہ کی تسبیح کا ہے, لہذا جب بھی موقع ملے اپنی زبان کو تر رکھیے, اپنی زبان پر اللہ کی تکبیر اور اللہ کی بڑائی بیان کر دیں. یہ تو ہو گیا ذی‌الحجہ کا پہلا عشرہ. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. پچھلے خطبہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں, اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, ان کو آگ میں ڈالا گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی حفاظت فرمائی, یہ تمام باتیں آپ نے سماعت فرمائی. ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے صحیح سلامت نکل گئے تو
تو انہوں نے یہ تو محسوس کر لیا کہ اب میری قوم مجھے یہاں جینے نہیں دے گی, تو انہوں نے اپنا وطن چھوڑنے کا ارادہ کیا. بابل نام کے شہر میں رہتے تھے, وہاں سے انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا. قرآن کریم میں کئی جگہ ان کی ہجرت کا ذکر ہے. سورہ صافات کی جو آیات کریمہ میں نے خود میں سنا کے بعد تلاوت کی, اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کہی, وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین. ابراہیم نے کہا کہ میں اب اپنے رب کی طرف جاؤں گا, یعنی اپنے رب کی راہ کی طرف جاؤں گا, اب میں اپنا وطن چھوڑ دوں گا, میرا رب میری رہنمائی کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑ دیا, اکیلے ہیں, ساتھ میں بیوی. راستے میں مصر سے گزرے, مصر میں ایک ظالم بادشاہ رہا کرتا تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے, وہ عورتوں جو راہگیر گزرتے تھے, جو مسافر گزرتے تھے, ان عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ ہے, جو بہت خوبصورت ہے. حضرت سارہ کے بارے میں بعض احادیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ بہت خوبصورت تھی. حضرت سارہ کے اوپر اس ظالم بادشاہ کی نیت خراب ہوئی. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور پوچھا کہ یہ تمہاری کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. بہن اس لیے کہا, علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بہن اس لیے کہا کیونکہ اگر بیوی ہوتی تو شوہر کو قتل کر دیتا تھا اور بیوی کی عزت وہ لوٹ لیتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے حضرت سارہ کو اپنی بہن کہا. بعد میں حضرت سارہ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہا کہ دیکھو تم بادشاہ کے پاس جاؤ. بادشاہ نے ان کو بھی بلوایا, سارہ کو بلوایا, تو کہا کہ تم بادشاہ کے پاس جانا تو مجھے جھوٹا مت قرار دے دینا, بادشاہ پوچھے تو یہی کہنا کہ تم میری بہن ہو. اور وجہ یہ بتائی کہ پورے روئے زمین پر اس وقت اہل ایمان صرف ہم اور تم ہیں. ہمارے اور تمہارے درمیان ٹھیک ہے بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے, لیکن ایمانی رشتے کے اعتبار سے ہم دونوں بھائی بہن, لہذا بادشاہ اگر پوچھے تو تم یہی کہنا کہ تم میری بہن ہو. حضرت سارہ پہنچی, بادشاہ نے ان کے ساتھ غلط حرکت کرنے کا ارادہ کیا. حضرت سارہ نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, اور کیا خاتون تھی, کیا عورت تھی, اللہ نے فوراً ان کی بد دعا قبول کی اور بادشاہ جو ہے فوراً بے ہوش ہو کے گر پڑا. حدیث کے الفاظ ہے, بخاری کے الفاظ ہے, اخیذہ, بادشاہ کو پکڑ لیا گیا. پکڑ لیا کا مطلب ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس نے غلط کام کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا, اور ایک مطلب یہ کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. تو اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو, میں ٹھیک ہو جاؤں, میں تمہیں چھوڑ دوں گا. حضرت سارہ نے پھر دعا کی کہ اللہ اس کو چھوڑ دو, اس کو معاف کر دو. انہوں نے دعا کی, وہ صحیح ہو گیا, دوبارہ پھر غلط ارادہ کیا, پھر وہی ہوا. تین بار جب ایسا ہوا تو اس نے اپنے نوکروں کو, اپنے خادموں کو بولا کہ اس کو لے جاؤ. یار تم لوگ کس کو لے کر آ گئے ہو؟ یہ تو کوئی شیطان معلوم ہوتی ہے, میں جب اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں میرا ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے. اس نے حضرت ہاجرہ جو اس کی کنیز یا لونڈی تھی, ان کو حضرت سارہ کو تحفے کے طور پر دے دیا. حضرت سارہ جب آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے, اپنی بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے, چونکہ وہ اس لائق نہیں تھے کہ جسمانی طور پر اپنی بیوی کی عزت و آبرو کے لیے بادشاہ سے لڑ سکے, غیر ملک میں ہیں, بادشاہ کے انڈر میں ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے. نماز کے بعد حضرت سارہ جب پہنچی تو حضرت ابراہیم کو بشارت دی کہ خوش ہو جائیے, اللہ نے اس کافر کی چال کو ناکام کر دیا اور ہاجرہ کو توفے میں دیا. بعد میں انہی ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کر دیا, اور انہی کے بطن سے, انہی کے پیٹ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 85 یا 90 سال کی عمر میں پہلی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں پیدا ہو, اور یہ بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہو. رب حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد دے. اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت سنائی. اسماعیل علیہ السلام کے اندر صبر کا مادہ بہت زیادہ تھا, سمجھداری بہت زیادہ تھی, دور اندیشی بہت زیادہ تھی. بہرحال اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو. اب ایک باپ جس کو بڑھاپے میں اولاد ملی ہو, وہ بھی کافی دعاؤں کے بعد اور کوششوں کے بعد اولاد ملی ہو, آپ احساس کر سکتے ہیں کہ کتنی محبت رہی ہوگی باپ بیٹے کو. ابھی وہ بیٹا دودھ ہی پی رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور امتحان ہے کہ ابراہیم اپنے اس لگتے جگر کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لے جاؤ اور ایک ایسی سرزمین پر جس کا نام مکہ ہے, جو بے آب و گیا سرزمینیں وہاں چھوڑ کے چلے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے ہاجرہ کو لے کر اور اسماعیل کو لے کر, اور وہ مکہ جو آج ساری دنیا کے لیے تمناؤں کا اور امیدوں کا مرکز ہے, اور جہاں اس وقت لاکھوں کروڑوں افراد جمع ہیں, اس مکہ میں جبکہ ایک انسان بھی نہیں تھا, اور جہاں خانہ کعبہ کی جگہ ایک ٹیلا بنا ہوا تھا, خانہ کعبہ کا بھی اس وقت کوئی نشان نہیں تھا, وہیں پر لے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ جگہ بتا دی تھی کہ یہی چھوڑنا ہے, تم چھوڑ دیا ہوں, اور چھوڑ کے جانے لگے. تھوڑا سا پانی تھا ایک مشکیزے میں, اور ایک تھیلی میں تھوڑی سی کھجوریں, ایک عورت اور ایک بچہ, چھوڑ کے جانے لگے. حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ اس بیابان میں, اس اکیلے اور تنہائی کے عالم میں مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں. انہوں نے آواز دی کہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کہیں بیوی اور بچے کی نظروں سے نظریں ملے تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امتحان کو پورا کرنے میں میرے پاؤں میں لغزش نہ آ جائے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں, اور ہماری مائیں بہنیں خاص طور سے اس کا احساس کریں. حضرت حاجرہ نے کہا, اللہ امرک بہذا, کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ملا ہے, یہ فرمان الہی ہے؟ حضرت ابراہیم نے سر ہلا کے جواب دیا کہ ہاں, یہ اللہ کی طرف سے. حضرت حاجرہ کا ایمان دیکھیے, ان کا عقیدہ دیکھیے, اللہ کی ذات پر ان کا بھروسہ دیکھیے. بس اتنا سنا, اتنا اشارہ سن لیا, سمجھ لیا کہ اللہ کا حکم ہے. کہا کہ اذن لا یزین اللہ ابدا, تو ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برباد نہیں کرے. اب بڑی عجیب بات ہے کہ سیم یہی الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب استعمال کیا تھا جب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں قرآن کی پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئی تھیں, اور اللہ کے رسول گھبرائے گھبرائے گھر آئے تھے اور آپ کانپ رہے تھے. آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ, اور حضرت خدیجہ کو پوری رودات سنائی کہ میرے ساتھ آج ایسا ایسا ہوا, اور کہا کہ اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہیں میری موت نہ ہو جائے. تو اس موقع پر بھی حضرت خدیجہ نے یہی کہا تھا کہ اے میرے شوہر, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں, اذن لا یزین اللہ ابدا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ کو برباد نہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ کبھی کبھی عورت اگر چاہے تو اس کا ایمان اللہ کی ذات پر, اس کا بھروسہ, اس کا عقیدہ مرد سے بھی کئی گنا بڑھ سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں, جب تھوڑی دور آگے چلے گئے تو ہاتھ اٹھایا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ, اے میرے پروردگار, میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا سرزمین میں, اس ایسی سرزمین میں جہاں پر ایک دانہ بھی نہیں اگتا ہے, پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے, اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس سرزمین پر اس لیے آباد کیا ہے, لیقیم الصلاۃ, تاکہ یہ نماز قائم کریں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری اولاد جو میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اے اللہ یہ آگے چل کے یہاں نماز قائم کریں, تیرا ذکر ہو, تیرے آگے سجدہ ہو, یہ میرا مقصد ہے. وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, تو اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے, اے اللہ اس سرزمین کو ایسا بنا دے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے دل کھینچے چلے آ جائیں اس سرزمین کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ہزاروں سال گزر گئے, اللہ کی قدرت دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے خلیل کی دعا کو قبول کیا. آج دنیا کے اربوں کھربوں مسلمان جن کے دلوں میں ہمیشہ یہ حسرت موجود رہتی ہے, چاہے وہ حج کر چکے ہوں, چاہے وہ عمرہ کر چکے ہوں, بار بار ان کے دلوں میں یہ حسرت رہتی ہے کہ اللہ اپنے اس مبارک گھر کا, اپنے اس محترم گھر کی زیارت کا ایک بار ہمیں اور موقع دے دے. یہ دعائے خلیل کا نتیجہ تھا, یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اے اللہ ان کے لوگوں کے کلیجے, لوگوں کے دل کھینچے چلے آئے. وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور اے اللہ تو ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما, لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں. عجیب چیز کی دعا کر رہے ہیں, ایک ایسی زمین جہاں اناج کا دانا نہیں اگتا, اس کے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہاں پھلوں کی روزی عطا فرما. اور عجیب بات ہے کہ آج بھی اتنی ترقی ہونے کے باوجود مکہ میں تھوڑی بہت کھیتی ہوتی ہے, کھجور کے علاوہ تھوڑی بہت کھیتی شروع ہوئی ہے, لیکن آج بھی الحمدللہ مکہ کی سرزمین پر ہر قسم کا پھل آپ کو مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ وہاں تمام قسم کے پھل پہنچ جائے. تو اس طریقے سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے. تھوڑا سا پانی تھا, چند کھجوریں, دو چار گھنٹے کی بات تھی, پانی بھی ختم, کھجوریں بھی ختم. عورت تو پھر بھی بالغ ہیں, ایڈلٹ ہیں, صبر کر سکتی ہیں, برداشت کا مادہ ہے, لیکن وہ دودھ پیتا بچہ وہ کتنی دیر تک صبر کرے؟ بچہ رونے لگا. اب ایک ماں اپنی بھوک اور پیاس کو تو برداشت کر سکتی ہے, اپنے دودھ پیتے بچے کی تکلیف کیسے برداشت کرے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑنے لگی, کہیں سے میرے بچے کے لیے پانی مل جائے, کہیں سے کچھ انتظام ہو جائے, میرے بچے کی تکلیف ختم ہو جائے. مگر پانی ہوتا تو ملتا, تب تو ملتا. خانہ کعبہ کے پاس سے چلتے چلتے صفا کی پہاڑی پر پہنچے, دور تک نظریں دوڑائی کہ شاید کوئی بندے بشر مل جائے, کوئی انسان نظر آ جائے, میرے بچے کا یہ خوراک کا انتظام ہو جائے, لیکن کوئی نظر نہیں آیا. صفا سے اتری, دوڑتے دوڑتے مروہ پر پہنچی, مروہ کی پہاڑی پر بھی چڑھ کے دور تک نظریں دوڑائیں, کوئی انسان نظر نہیں آیا. ایک بار دیکھ لیا, بات ختم. لیکن جب ماں کا کلیجہ اپنے بچے کے لیے بے چین ہوتا ہے تو ماں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کر رہی ہوں. حضرت ہاجرہ نے ایک نہیں سات چکر لگا دیے, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, لیکن نہ کوئی انسان نظر آیا, نہ کوئی پانی نظر آیا. اچانک آواز سنائی دی. حضرت ہاجرہ نے فوراً اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے پاش, یہ آواز کہاں سے آئی؟ وہ در حقیقت ایک فرشتے کی آواز. فرشتے نے اپنے پروں کو زمین پر مارا اور وہیں سے زمزم کا پانی پھوٹ کر نکلنے لگا. حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ پانی ہے, بے چین ہو گئی, اپنا دوپٹہ کھولا, پانی کی باؤنڈری بنانے لگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, بخاری شریف کے الفاظ ہیں, کہ اللہ رحم کرے اسماعیل کی ماں کے اوپر اگر وہ اس کی باؤنڈری نہ بناتی, اگر اس کو حوض کی شکل نہ دیتی تو آج زمزم کا ایک بہت بڑا چشمہ ہوتا, اس سے بڑا ہوتا جتنا زمزم کا چشمہ وہاں پر موجود. فرشتے نے ان کو بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا سایہ تم لوگوں کے اوپر رہے گا اور یہیں پر تمہیں رہنا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے قبیلہ بنو جرہم, جو عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا, وہاں سے گزرا تو ان لوگوں نے آسمان پر پرندوں کو دیکھا. ایک بیابان میں جہاں وہ سینکڑوں سالوں سے ان کے اور ان کے خاندان کے قبیلے کا آنا جانا تھا, وہاں کبھی انہوں نے پرندہ نہیں دیکھا. پرندہ نظر آیا, انہیں فوراً شک ہوا کہ کہیں یہاں پانی تو نہیں. انہوں نے فوراً اپنے ایک آدمی کو بھیجا تو وہاں ایک جوان عورت اور ایک بچہ موجود تھے. ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ یہاں آپ ہمیں رہنے کی اجازت دے دیں. حضرت ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے, آپ رہ سکتے ہیں, لیکن پانی پر قبضہ ہمارا رہے. چنانچہ وہ قبیلے بنو جرہم کے لوگ وہیں پر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ رہنے لگے اور اس طریقے سے وہاں آبادی قائم ہو گئی. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں کے ساتھ پلے بڑھے اور جوان ہوئے. اب یہاں سے آپ سورہ صافات کی ان آیات کو دیکھیے جن کو میں نے خود میں مسنونہ کے بعد فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گئے, جب تھوڑے سیریس ہو گئے, تھوڑے سمجھدار ہو گئے, ہوشیار ہو گئے, اس لائق ہو گئے کہ اپنے باپ کے ساتھ چل سکے. اچھا, عجیب بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رہ رہے ہیں دوسری جگہ, اسماعیل علیہ السلام رہ رہے ہیں دوسری جگہ, لیکن قرآن کے الفاظ سے ایسا لگ رہا ہے کہ بیچ بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے رہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, خواب یہ دیکھا کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی پونجی, ان کا اکلوتا بیٹا اسماعیل, اس کو اپنے ہاتھ سے وہ ذبح کرے. ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا امتحان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں پیغمبر ہوں, میں نبی ہوں, اور نبی کا خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتا ہے. یعنی ایک اشارہ تھا کہ ابراہیم یہ کام تم کو کرنا ہے, اور چونکہ آزمائش اتنی بڑی تھی, امتحان اتنا بڑا تھا, اس لیے ڈائریکٹ فرشتے کو بھیج کر یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. خواب میں دکھایا گیا, تاکہ اگر ذرا سی بھی ایمان اور عقیدے میں اور اللہ کے امتحان پر کھڑا اترنے کے سلسلے میں ذرا سی بھی کمزوری ہے تو وہ سامنے آ جائے. بھائی خواب میں انسان بہت کچھ دیکھتا ہے اور خواب کی باتوں کو نظر انداز کرنے میں ٹائم نہیں لگتا, لیکن ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں, اللہ نے ایسے ہی نہیں ان کو وفادار کہا, وہ ابراہیم الذی وفا, ابراہیم بڑے وفادار ہیں. خواب دیکھا, علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے تین بار خواب دیکھا, بہرحال خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر, سمجھ گئے کہ اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے کہ بیٹا جو اتنی منتوں اور آرزوؤں کے بعد ملا ہے اب اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر. آئے اپنے بیٹے کے پاس, حالانکہ حکم ان کو ملا تھا, حضرت ابراہیم سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کی مرضی پوچھ کر اس کو ذبح کرو, لیکن آج یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرا بیٹا ہے کتنے پانی میں, جس کی تربیت میں نے کی ہے, ایک نبی کے گھر میں ایک بیٹے کی پرورش ہوئی ہے, وہ بیٹا کتنے پانی میں ہے, ذرا دیکھیں اس امتحان کے لیے وہ کتنا تیار کرتا ہے اپنے آپ. قال یا بنی, اے میرے پیارے بیٹے, انی رأیت فی المنام انی اذبحک, میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترا, تو بتا تیری کیا رائے. بیٹا میں کیا بتاؤں, اس طریقے کے موضوعات خطبہ جمعہ میں, اب دیکھیے وقت ختم ہو رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا, یہ جواب سننے کے بعد آپ ذرا دیکھیے کہ ایک جواب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی دیا, ایک بیٹا وہاں بھی ہے ایک بیٹا یہاں بھی ہے, لائق اور نالائق بیٹے میں کتنا فرق ہوتا ہے. وہاں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے یا بنی ارکب معنا, بیٹے آؤ ڈوب جاؤ گے تم ہمارے ساتھ ناؤ پر سوار ہو جاؤ. بیٹے نے کہا سآوی الی جبلی یعصمنی, ابا جان آپ گھبرائیے مت, آپ جائیے میں کسی پہاڑ کو پکڑ لوں گا, کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, میں بچ جاؤں گا, میری چنتا مت کیجیے. وہاں بیٹے کو بچانے کے لیے باپ بلا رہا ہے, بیٹا نہیں آ رہا ہے. یہاں باپ بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے اور ایک دم صاف صاف, ایک دم صاف صاف بتا دیا, یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے, ایک دم صاف صاف بتا دیا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو بتا تیری کیا رائے. بیٹا بھی ابراہیم کا ابراہیم کے جیسا. قال یا ابتی فعل ما تؤمر, اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر ڈالیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ نہیں کہا کہ مجھے ذبح کر دیں, میں یہ نہیں کہ آپ مجھے ذبح کریں گے, مین بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے, جو حکم ہے وہ پورا کیجیے. ہم اللہ ہی کے لیے, ہم لوگ بولتے ہیں نا کسی کا انتقال ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, بولنا کتنا آسان ہے اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے. ہم اللہ ہی کے لیے, تب تو اپنے کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا, کہا ابا جان جو حکم ملا ہے وہ پورا کر دیا. اور یہ نہیں کہا کہ میں بہت بہادر ہوں, میں بہت مضبوط ایمان والا ہوں, یہ میرا بلند اخلاق ہے کہ میں تیار ہوں. کہا کہ میری کوئی خوبی نہیں ہے, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ بھی نہیں کہا کہ صبر کرنے والا پائیں گے, یہ بھی نہیں کہا کہ میں صبر کر لوں گا, یعنی یہ میری کوئی خوبی نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اگر میں صبر بھی کروں گا تو یہ میری طرف سے نہیں, یہ اللہ کی عنایت ہے میرے اوپر کہ میں صبر کروں گا. اور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, یہ کہہ کر یہ اشارہ کیا کہ میں کوئی اکیلا صبر کرنے والا نہیں ہوں, اللہ کی راہ میں صبر کرنے والوں کی ایک لمبی لسٹ ہے, اس میں کہیں میرا بھی نام شامل ہو جائے. فلما لما وتلہ للجبین, دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے, دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے. ایک مسلمان ہم ہیں, ایک مسلمان یہ دونوں باپ بیٹے, ایک اسلام کے ماننے والے ہم ہیں اور ایک اسلام کے ماننے والے یہ دونوں باپ بیٹے. کتنا فرق ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے ایک ایسا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے جس کو سن کے انسان کا رونگٹا کھڑا ہو گیا. کرنے کی بات تو الگ ہے, جس کو سن کے, جس کو پڑھ کے, جس کو دیکھ کے انسان کی آنکھوں سے آنسو آئے. دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے. وطلہ للجبین, اور باپ نے بیٹے کو, اب یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات ہے, عام طور سے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ماتھے کے بل لٹایا. ماتھے کو عربی میں جبہ بولتے ہیں, یہ جو فور ہیڈ ہے, یہ جو سامنے کا حصہ ہے, اس کو عربی میں جبہ بولتے ہیں, اور یہ جو ماتھے کا جو سائڈ کا حصہ ہے, کھوپڑی کے سائڈ کا حصہ ہے, اس کو عربی میں جبین بولتے ہیں. ہر انسان کے پاس دو جبین ہیں, اور قرآن کہہ رہا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، یعنی ان کو ایسے لٹایا، ماتھے کے بل نہیں لٹایا، ان کا ماتھا قبلہ کی طرف تھا اور ان کا جو ہے پہلو کے بل، کروٹ کے بل لٹایا. تو جبین کا مطلب کروٹ کے بل لٹایا، لٹایا. اس کے آگے کی ڈیٹیل قرآن نے نہیں بتائی کہ چھوئی تیز کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں. وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب لٹایا تو اس کا مطلب کہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو، چھری بھی تیار ہے، ابراہیم بھی تیار ہے، اسماعیل بھی تیار ہے، اور قریب ہے کہ ایک باپ کی چھری اس کے بیٹے کی گردن پہ چلے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نے آواز دیا ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تم نے جو امتحان تم کو ہم نے خواب میں دکھایا تھا، جو آزمائش تمہاری ہم نے لینی چاہی تھی، اے ابراہیم تم نے اس آزمائش میں اپنے آپ کو سچا کر دکھایا. ان ھذا لہو البلاء المبین، اے ابراہیم اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا امتحان. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ابراہیم کو اس کے بدلے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا، عظیم ذبیحہ عطا فرمایا. ہزاروں برس گزر گئے، آج بھی ابراہیم کا نام زندہ ہے، ابراہیم کی سنت زندہ ہے، اور آج دنیا بھر کے کروڑوں اور اربوں مسلمان جب اپنے اپنے جانوروں کی گردن پر چھری چلاتے ہیں تو ابراہیم نے جو 4000 سال پہلے جس قربانی کو پیش کیا تھا اس قربانی کی یاد تازہ ہو جائے. اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم ذبیحہ سے نوازا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں کے لیے اس کو نمونہ بنا دیا، بعد والوں میں اس کو چھوڑ دیا، اس کو باقی رکھا. وہی قربانی ہم اور آپ اسی کی یادگار بنا دیا. یہ جو قربانی ہم اپنے جانوروں کی گردن پر چلاتے ہیں یہ جانور کی قربانی ہے، بیٹے کی قربانی نہیں ہے. اس کو ابراہیم کی سنت کیوں کہا گیا؟ اس کو ابراہیم کی یادگار کیوں بنایا گیا؟ ہر مسلمان اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرے کہ یہ قربانی، اس کا تعلق صرف جانور کے گوشت اور خون سے نہیں ہے، وہ تو ہم خود کھا جاتے ہیں. خون جو ہے وہ نالی میں بہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا جاتے ہیں، چربی ہم کھا جاتے ہیں، سر سے پیر تک جانور کو ہم کھا جاتے ہیں، تو پھر اس کا نام قربانی کیوں پڑا؟ ہم اللہ کی راہ میں ہم نے قربان کیا کیا؟ ہم نے ایک ہی چیز قربان کی، ہم نے اللہ کی راہ میں اپنا دل پیش کر دیا کہ اللہ یہ 10000 کا، 15000 کا، 20000 کا جانور ہم نے تیرا حکم آیا تھا قربان کر دیا، یہ ایک معمولی سی قربانی ہے، اے اللہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے دلوں میں تیری محبت ہے، ہمارے دلوں پہ تیرا راج ہے. اے اللہ اگر تیرے دین کے لیے، تیری راہ کے لیے اگر اس سے بڑی، اس سے عظیم اگر کسی قربانی کی ضرورت پڑی تو اے اللہ ہم پیش کرنے کے لیے تیار. اسی لیے اللہ نے قربانی کا مقصد بتاتے ہوئے سورہ حج میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تمہاری قربانی کا نہ تو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی. میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعہ میں وعدہ کیا تھا میں قربانی کے کچھ مسائل بھی بیان کروں گا، لیکن وقت آلریڈی زیادہ ہو چکا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے. کل ہماری اس مسجد پر ایک پروگرام ہے مغرب بعد، اس میں آپ لوگ شریک ہوئیے، اس میں انشاءاللہ قربانی کے تعلق سے کچھ اہم مسائل بیان کیے جائیں گے. اور پرسوں دلہی پور میں بھی ایک پروگرام ہے، اس میں بھی انشاءاللہ قربانی کے ہی تعلق سے مسائل بیان کیے جائیں گے. یہ مسائل ہم سب کو سیکھنے اور جاننے چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ ہماری عبادت صحیح ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیوں میں اخلاق اور الہیت پیدا فرمائے. رب العالمین ہم سب میں سے جو لوگ بھی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ان کو اپنی حلال کمائی میں سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، حج، تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر طریقے کی کامیابی اور سعادت عطا فرما. اے اللہ پچھلے ہفتے حرم شریف میں جو حادثہ ہوا اور اس میں جو حجاج کرام شہید ہو گئے، اے اللہ ان تمام حاجیوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر کی تلقین عطا فرما. اور اس حادثے کے بعد سعودی حکومت نے جو ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور حادثے کی ذمہ دار کمپنی کو فوراً اس کو جو ہے بینڈ کیا، تمام کانٹریکٹ اس کے منسوخ کیے، سعودی حکومت کو اے اللہ اسی طریقے سے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھلائی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم سب کو تو زندگی میں کم سے کم ایک بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، اما بعد.
قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم امين عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون